الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد صبر کی بات چل رہی تھی اور صبر کے جو تین قسمیں ہیں کہ عبادات پر طاعات پر صبر کرنا اور معصیت سے اپنے نفس کو روک کر صبر کرنا اور کسی مصیبت یا تکلیف پر صبر کرنا یہ تین قسمیں ہیں صبر کی جن میں سے پہلی قسم صبر علی الطاعہ کا بیان چل رہا تھا کہ طاعات کو بجا لانے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کی خاطر برداشت کر کے طاعت پر عمل کر لینا یہ صبر ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا لیکن شرط یہ لگائی کہ صبر ابتغاء وجہ ربہم اپنے پروردگار کے رضا مندی کی خاطر وہ یہ صبر کریں کوئی اور مقصود نہ ہو شہرت مقصود نہیں ناموری مقصود نہیں نام و نمود مقصود نہیں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا مقصود ہے اور طریقہ بھی درست ہو طریقہ درست ہونے کا ایک شعبہ یہ ہے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جو طاعت انسان بجا لا رہا ہے وہ شریعت کے لحاظ سے اس وقت میں مطلوب ہو یہ نہیں کہ بس کسی ایک عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا اب اس شوق اور جذبے کی نتیجے میں یہ بھول گئے کہ آیا ہم سے اس وقت یہ مطالبہ ہے یا نہیں شریعت کا آیا حکم ہے کہ نہیں اور شریعت اگر یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس وقت یہ عبادت انجام نہیں دینی تو پھر مقدم شریعت کے حکم کو کیا جائے اور عبادت کو چھوڑ دیا جائے اس عبادت کو ترک کر دیا جائے قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا لا تغلو فی دینکم اپنے دین کے اندر غلو سے کام نہ لو حد سے نہ آگے بڑھو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی حدود مقرر فرمائی ہے حدود مقرر فرمائی ہے جگہ جگہ قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور ان حدوں کو بیان فرمایا ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے، اور اسی کے سانچے میں ڈھالا ہے صحابہ کرام کو. لہذا فرمایا کہ میری سنت کی بھی اتباع کرو اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کی بھی اتباع کرو. تو جن کے پاس اس قرآن کریم کا، سنت کا اور خلفاء راشدین کی سنت کا علم ہو، اور اس نے بھی انہی شریعت کے مآخذ کے دائرے میں رہ کر تربیت حاصل کی ہو، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس یہ حدود کیا ہیں اور کہاں اس کو باقی رکھنا ہے اور کس طرح اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے، اور بڑی بات فرمایا کرتے تھے کہ شریعت نام ہے حدود کا، حدود اللہ، یہ شریعت، اور ان حدود کی حفاظت کیسے کی جائے یہ سنت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور ان اس وہ شریعت کے ذریعے معلوم، شریعت کے احکام بتاتے ہیں کہ کیا ان حدود کی کیسے حفاظت کی جائے، نہیں سنت کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں حدود تمام تر شریعت، اور حفظ حدود یہ نہیں، تھوڑا سا میں ذہول ہو گیا مجھے. حضرت فرماتے تھے کہ حقوق جو ہے، حقوق شریعت نام ہے حقوق کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد شریعتیں مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں، بندوں کے حقوق یہ ہیں، پھر ان حقوق کو کس طرح بجا لایا جائے، کس وقت کون سے حق کو مقدم رکھا جائے، یہ ہے حفظ حدود جو سنت سے معلوم ہوتا ہے، یہ حدود اللہ ہے جو سنت سے معلوم ہوتی ہے. اور پھر ان کی حفاظت کیسے کی جائے حفظ حدود، تو وہ طریقت سے یعنی سلوک سے، کسی اللہ والے کی صحبت سے پتہ چلتا ہے کہ کس وقت ان حدود کی کیسے حفاظت کی جائے. تو فرمایا کہتے تھے کہ حقوق تمام تر شریعت، حقوق تمام تر شریعت، اور حدود تمام تر سنت، کہ حقوق کتنے حدود میں واجب ہیں، اور حفظ حدود تمام تر طریقت. طریقت کا مطلب یہی ہے کہ یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے، محض ایسے ہی اپنے خیالات اور اپنے اندازوں سے نہیں آتی، یہ سیکھنے سے آتی ہے. کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر آدمی سیکھتا ہے کہ حقوق کے حدود کیا ہیں اور ان کے حفاظت کا طریقہ کیا ہے. دیکھو شریعت نے خود بتا دیا، آپ ذرا سا غور کرو کہ نماز پڑھنا کتنا زبردست عظیم عمل ہے، عماد الدین، دین کا ستون. لیکن فرمایا جب سورج نکل رہا ہو بند مت پڑھو، سورج غروب ہو رہا ہو مت پڑھو، اس وقت بند کر دو نماز. یہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ نہ نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں، نہ کچھ میں، ہمارے حکم میں ہے جو کچھ ہے. ہمارا حکم ہے کہ جائز ہے، پڑھنا ہے، واجب ہے، اس میں ثواب ہے، ہمارا حکم ہے، رک جاؤ. تو یہ حدود مقرر فرما دی، نماز ہے. لیکن ابھی میں نے کل جو آپ کو واقعہ سنایا والدین کی، تو والدین کی اطاعت کی وجہ سے نفلی نماز چھوڑ دینا یہ باعث فضیلت ہے، چھوڑنی پڑتی ہے بعض اوقات. اسی طرح والدین کی اطاعت بہت بڑی عظیم عبادت ہے بر الوالدین. قرآن کریم جگہ جگہ فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کی اطاعت کرو. احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, افضل الاعمال قرار دیا اس کو بعض روایتوں میں, اتنی بڑی چیز ہے. لیکن اس کی بھی حدود ہے, کیا کہ کیا حدود بیان فرمائی قرآن کریم نے؟ یہ حدود بیان فرمائی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ اگر وہ والدین تمہیں شرک کے اوپر آمادہ کرنے لگے, اور شرکی میں داخل ہے ہر معصیت, ہر معصیت, تو کسی معصیت پر گناہ پر آمادہ کرنے لگے والدین, کہہ کہ یہ فلاں گناہ کرو, تو فلا تو کیا ہو ماں, تو وہاں ان کی اطاعت مت کرنا. یا تو اتنی تاکید ہو رہی ہے والدین کی اطاعت کی, یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معصیت کا حکم دے, گناہ کا حکم دے, گناہ کی ترغیب دلائے, تو فلا تو کیا ہو ماں, اطاعت مت کرنا, ان کی بات نہیں ماننا. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی خالق کی معصیت اور نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں, لہذا اطاعت مت کرنا. ٹھیک ہے بھائی, اطاعت نہیں کر رہے, اب وہ زبردستی کر رہے ہیں کہ کرو یہ گناہ, اور ہم اس کی مقاومت کر رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں. اب مزاحمت کرنے میں کیا ہوا کہ بھائی ہم تو دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور دین کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے والدین کی نافرمانی کریں گے. والدین کہہ رہے ہیں فلاں گناہ کرو, ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن نہ کرنے اور والدین کے کہے ہوئے کو ٹالنے اور اس کو رد کرنے کے لیے جب زیادہ جوش پڑھا, جوش ہوا دین پر عمل کرنے کا, اور والدین وہ کر رہے تھے, آپ نے ان کو ڈانٹنا ڈبٹنا شروع کر دی, ڈانٹنا ڈبٹنا شروع کر دیا, بلند آواز سے بول کر ڈانٹ کے ڈبٹ کے ان کا جواب دیا کہ نہیں, تم گناہگار ہو, تم فاسق ہو, فاجر ہو, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو ڈانٹ ڈبٹ کر اور ان کو برا بھلا کہہ کر تم نے روکا, فرمایا نہیں, یہ نہیں. وہ صاحب ہوما فی الدنیا معروفا, دنیا میں جب ان کے ساتھ رہنا ہے تو رہو ٹھیک ٹھاک, رہو نیکی کے ساتھ, ان کے ساتھ مصاحبت, معاشرت, اور ان کے ساتھ ایک ساتھ رہنا وہ معروف کے ساتھ ہونا چاہیے, یعنی نیکی کے ساتھ. وہ اگر ڈانٹے بھی سر جھکا لو کہ جی آپ کی اور ہر بات سر آنکھوں پر ماننے کو تیار ہیں, لیکن یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے, اس سے ہم معذرت چاہتے ہیں, آپ اس کا ہمیں حکم نہ دیں, نرمی سے بات. تو یہ پھر حد آ گئی, پہلی حد یہ تھی کہ اطاعت, اطاعت کی حد یہ ہے کہ معصیت کا حکم دے تو نہیں, نہیں کرنا. اور جب یہ حکم ہو گیا کہ اس کی بات نہیں مانی, اس کی بھی حد ہے, حد یہ ہے کہ نرمی سے عذر کر دو, ڈانٹو ڈپٹو نہیں, کوئی ایسا سلوک نہ کرو کہ جو ایسا سلوک نہ کرو کہ جو ان کے لیے تکلیف دے ہو, وہ طریقہ نہیں. وہ ساحل ہو ماں پھر دنیا میں, یہ پھر دوسری حد آ گئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان کرتے ہی ایک طرف فرمایا کہ ان کی اطاعت نہ کرو, پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو, باوجود ان کی نافرمانی کرنے کے نیکی کا سلوک کرو, اگلا ہی جملہ یہ فرمایا وتبع سبیل من اناب الی, کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں, وتب سبیلا من اناب الی. کچھ ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ یہ بڑی نازک باتیں ہیں نا، بڑی نازک ہے کہ ایک طرف یہ بھی کرنا ہے کہ والدین کی کہ کوئی ناجائز حکم جو شریعت کے ناجائز حکم ہے وہ ماننا بھی نہیں، دوسری طرف یہ بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، لیکن یہ دونوں کو جمع کرنا آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، پل صراط ہے، یہ دونوں کو جمع کرنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کرنے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ وتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے پیچھے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، جن کی تربیت ہو چکی ہے، جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، جو دین کے مزاج کو سمجھ چکے ہیں، جو دین کے مزاج میں رنگے ہوئے ہیں، ان سے مشورہ کر کے، ان کے صحبت اختیار کر کے، ان کی پیروی کرو. کہو جی یہاں یہ مسئلہ آ گیا ہے، ایک طرف والدین یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف حکم یہ ہے، کیا کروں اور کس طرح کروں؟ وتبع سبیل من اناب الی. آج کل دیکھو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بکثرت لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، بہت سے ہم سے رجوع بھی کرتے ہیں کہ مثلا بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی، دین کی طرف اس کی رغبت ہوئی اور دین کی طرف چلنا شروع کیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش شروع کی، والدین جو ہیں وہ کسی اور ہی مزاج کے ہیں اور ان کی زندگی اور طرح کی ہے. وہ اپنے بیٹے کو جب دیکھتے ہیں دین کے راستے پہ چل رہا ہے تو کہتے ہیں تو مولوی ملا بن گیا، دنیا سے کٹ گیا، یہ دنیا سے کو کیا منہ دکھائیں گے. نتیجہ یہ کہ دونوں اولاد میں اور ماں باپ میں کشاکش شروع ہوتی، کشمکش شروع ہوتی، اور اس کشمکش کے نتیجے میں بڑا معاملہ نازک ہو جاتا ہے. وہ مجبور کر رہے ہیں داڑھی منڈاؤ، وہ مجبور کر رہے ہیں کہ فلاں بے پردہ پھرو یا بے پردہ کی بے پردہ ماحول کے اندر جاؤ، اور یہ بیچارہ بچنا چاہتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی در حقیقت حکم تو ان کو مان، ان کا ماننا نہیں، جو شریعت کے خلاف حکم ہے وہ نہیں ماننا، لیکن ساتھ میں یہ کہ معاملہ نرمی ہی کا رکھنا ہے، معاملہ سختی کا نہیں. صاحب ہما فی الدنیا معروف ہے، اس کو برابر کرنا. جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی رعایت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. الحمدللہ میرے سامنے پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں ایسی، بڑی پریشانی میں بچے مبتلا رہے، لیکن صبر و سکون کے ساتھ وقت گزارا تو اللہ تعالیٰ نے پھر راستے کھول دیے اور مشکلات دور ہو گئی. آج کل الٹا معاملہ یہ ہو گیا، پہلے ماں باپ بیٹوں کو اولاد کو کہا کرتے تھے بھائی دین کے احکام پر چلنے کی تلقین کیا کرتے تھے، آج کل الٹا معاملہ ہو رہا ہے کہ اولاد کی تلقین کرتی ہے ماں باپ، ماں باپ جو ہے دوسرے. یہ مسئلہ بڑے شد و مد کے ساتھ آتا رہتا ہے کہ بیٹا اگر اجازت مانگے، مالدار ہے ماں باپ، مالدار ہیں، اچھے ہیں، خوشحال ہیں، سب کچھ ہے، وہ بیٹا اگر اجازت مانگے کہ جی ہمیں اجازت دے دو کہ ہم یورپ کی سیر کر کے آئیں اور اس کے اوپر اتنے پیسے لٹائیں، تو بڑی خوشی سے اجازت دے دیں گے والدین اگر مالدار ہیں خوشحال ہیں تو. لیکن بیٹا کہے جی مجھے تبلیغ میں جانا ہے یا فلاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے اجازت مانگے تو اجازت دینے کو تیار نہیں، اس کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں، ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کیا موقف اختیار کیا جائے، یہ اس میں ایک دو اور دو چار کر کے بات بتانا مشکل ہے. اس میں کرنا یہی ہے کہ شریعت کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے حفظ حدود کا اہتمام کرنے کا راستہ سوائے اس کے نہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھا جائے اور اس سے رجوع کیا جائے. وتبع سبیل من اناب الیہ، اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ایک غلو ہوتا ہے والدین کی طرف سے کہ والدین جو ہیں وہ شریعت کی طرف چلنے نہیں جا رہے. ایک غلو ہوتا ہے بعض اس کے الٹ، والدین بیچارے دیندار ہیں، اچھے خاصے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، دین کی عظمت رکھتے ہیں، دین کی محبت رکھتے ہیں، اور ساتھ میں دین کے کسی عمل میں رکاوٹ بھی نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو سارے حقوق ہیں وہ سارے ادا ہوں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں. لیکن ان صاحب کو شوق ہو گیا ہے، کہیں کا شوق ہو گیا ہے کہ میں علم حاصل کرنے جاؤں گا، میں تبلیغ کرنے جاؤں گا، میں جہاد کرنے جاؤں گا، اور اس علم کے شوق نے ماں باپ کہہ رہے ہیں جی بھائی اس وقت فلاں مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس وقت مت جاؤ، کوئی اور وقت مناسب تلاش کر کے وہاں پر، یا کوئی دشواری ہے اس وقت عملاً گھریلو حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے والدین روکتے. وہ کہتے ہیں جی میں تو قربانی دینے کے لیے نکلا ہوں، نکل لو، مجھے نکلنا ضروری ہے، آپ کے کہنے کی مجھے پرواہ نہیں، آپ جو ہے مجھے راستے میں میرے رکاوٹ بن رہے ہو دین کے. یہ دوسرا غلو ہے. تو دین نام ہے اعتدال کا، کذالک جعلناکم امتا وسطا. تو وہ ادھر ایک طرف ڈھک پڑے آدمی دوسری طرف کو نظر انداز کر دے، یہ غلو اسی کا نام غلو ہے. اور ساری خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ اس میں ہوتی ہے کہ عبادت کو تو سمجھ لیا کہ یہ عبادت ہے، لیکن اس عبادت کی حدود کو نہ سمجھا، اس عبادت کی حدود کو نہ سمجھا کہ کیا حدود ہے، ان کی کیسے عبادت کی جائے. اب دیکھو مثالیں بے شمار آتی رہتی ہیں کہ بھائی کسی نے مدرسہ کھول لیا، مدرسہ کھولنا بڑی اچھی بات ہے دینی تعلیم کا، لیکن رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ دیکھے بغیر کہ بھائی ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ برحق ہے یا ناحق ہے، یہ دیکھے بغیر بس اگر کوئی رکاوٹ پیش آئی ہے تو اس کو دوری کرنا ہے، کوئی اگر مقاومت کر رہا ہے تو اس سے لڑائی نہیں لڑنی ہے. کیونکہ ہم تو بھائی مدرسہ بنا رہے ہیں، ارے بھائی مدرسہ بنانے کی بھی کچھ حدود ہیں. حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، ایک صاحب آئے تھے ان کے پاس کہ مدرسہ میں قائم کرنا چاہتا ہوں، ارادہ ہے مدرسہ بنانے کا. تو حضرت بن نوری صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا، بڑا کام کا جملہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی مدرسہ اگر دنیا کے لیے بنانا چاہتے ہو تو دین کی اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں، اور اگر دین کے لیے بنانا چاہتے ہو تو دنیا کی اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. یعنی اگر مقصد جو ہے مدرسہ بنانے کا یہ ہے کہ میں مدرسہ بناؤں گا تو ایک شہرت ہوگی، ایک وہ عالم تیار ہوں گے اور تو وہ میرے شاگرد ہوں گے اور میری شہرت ہوگی دنیا اور لوگ چندہ دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اگر یہ مقصد ہے تو دین کی اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. یعنی آدمی نے دین کو استعمال کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور اگر دنیا کے واسطے اگر دین کے واسطے کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے سے شروع میں جب آدمی مسردہ قائم کرتا ہے تو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت مصیبت جھیلنی پڑتی. تو ہے تو بڑا اچھا کام، لیکن ہر ایک اس چیز کی بھی، ہر چیز کی کیا ہے، حدود ہے. اللہ، ہمارے حضرات جن کے ہم نام لیوا ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمایا، ان کا حال یہ تھا. حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے عمود ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ گنگو میں رہتے تھے، اور گنگو میں کافی عرصے پہلے، یعنی مدتوں پہلے، ایک بزرگ گزرے حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. حضرت شیخ عبد القدوس کا ہمارا جو سلسلہ ہے شجرے کا، اس میں ان کا بھی نام آتا ہے، بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. وہ گنگو میں رہتے تھے، وہاں گنگو میں ان کی خانقاہ تھی جس میں وہ رہتے تھے، ان کے مریدین آتے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تعلیم ہوتی تھی وغیرہ. رفتہ رفتہ ہوا یہ، جیسے کہ بڑے بڑے تمام بزرگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے، کہ سجادہ نشینی کا جو ایک طریقہ ہے یا اس کی جو رسم ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ پیر صاحب کے بیٹے کو سجادہ نشین بنا دیا گیا، یعنی ان کا قائم مقام بنا دیا گیا، حالانکہ ان کا جانشین بنا دیا گیا، حالانکہ جو پیر صاحب سے ان کے علم کا، ان کے تقویٰ کا، ان کے زہد کا، ان کے ورع کا کوئی حصہ ان حضرت کو حاصل تو ہے نہیں، لیکن محض اس بنا پر کہ بیٹے ہیں سجادہ نشین بن گئے. یہ سجادہ نشینی چلتی رہی، چلتی آئی، چلتی آئی، چلتی آئی، وہ چلتی جاتی ہے. اور یہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے کہ یہ جو مریدین ہوتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی جو سجادہ نشین ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا اعمال، اس کے کردار، اس کے اخلاق کچھ ہیں، کچھ میل کھانے والے ان بزرگ سے، دیکھے بغیر وہ سجادہ نشین ہے، وہ بھی مرید ہو جاتے ہیں. یہ سب چکر چلتا رہتا ہے. ایسا ہی حضرت والا کے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا، کہ ان کے سجادہ نشین جو ہیں وہ آتے رہے آتے رہے، ایسے سجادہ نشین آ گئے تو انہوں نے خنقاہ کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا، کوئی توجہ ہی نہیں. بس اتنا ہے کہ جو مریدین ہیں نا، وہ آتے ہیں، ہاتھ واتھ چومتے ہیں، کچھ نذرانے پیش کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی. خانقاہ بند ہوتے ہوتے وہ خانقاہ کا یہ حال بنا کہ وہ طویلہ بن گیا، جانور وہاں پر بندھنے لگے. جہاں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا وہاں جانور بننے لگے، گوبر سے، لیڈ سے وہ جگہ بھر گئی. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شیرو صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی جیسے اتنی بڑی عظیم شخصیت کی خانقاہ ہے، اور یہاں سے اللہ کے ذکر کا نور پھیلا کرتا تھا، اور اب یہ نجاستوں کا پلندہ بنا ہوا ہے، حضرت کو بڑا دکھ ہوا. تو حضرت نے یہ کہا کہ بھائی اب ویران پڑی ہوئی ہے، لید گوبر سے بھری ہوئی ہے، اب وہاں جانور بھی کھڑے نہیں ہوتے، جیسے کھنڈر نہیں ہوتا اس طرح کھنڈر کی شکل تھی. تو حضرت نے اپنے دستے مبارک سے جا کر اس کی صفائی کی، گوبر صاف کیا، لیز صاف کی، اس کو زمین کو ہموار کیا، جو پرانے عمارتیں تھیں ان کو مرمت کی، بہتر بنایا، اور پھر حضرت نے اس کو آباد کیا، ایک مدرسے کی شکل میں ایک مدرسہ بھی قائم فرمایا جہاں پر طلبہ آ کر پڑھتے تھے، اور خانقاہ کے طور پر بھی اس کو استعمال فرمایا کہ جو حضرت کے مریدین وغیرہ ہیں وہاں جمع ہو کر ذکر وغیرہ کیا کرتے تھے. کئی سال ایک مدت تک یہ ہوتا رہا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام ایسا بخشا تھا کہ ساری ملک سے لوگ رجوع کرتے تھے. حضرت کے یہاں دور حدیث ہوا کرتا تھا پورا، یعنی صحیح بخاری سے لے کر तमाम की सत्ता का दर्श होता था। लोग हजरत के दर्श में शरीक होने के लिए दूर दूर से आते थे, वहां मुकीम होते थे। सारा साल ये सिलसिला चलता रहा। लोग खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक खानका जो बेकार पड़ी हुई थी उसको हजरत ने आबाद फरमा दी। जब से सज्जाद रशीद हजरात थे, जब तक वो लीद गोबर से भरी हुई थी वो जगह, उस वक्त तक तो कोई ख्याल आया नहीं था। जब ये आबाद हो गई, मदरसा बन गया, खानका बन गई, लोग आने लगे, तो किसी ने सज्जाद रशीद से जाकर कहा कि जी ये तो आपका हक था ये जगह, और इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कब्जा कर लिया है, तो आप एहतजाज कीजिए इस पर। तो उन्होंने कहा एहतजाज क्या करें, ये तो सारा साल से चल रहा है वक्त ये मामला यहाँ पर, अब होगा तो कोई इनसे अगर कहेंगे कि आप जगह खाली करो तो लड़ाई वड़ाई होगी, फितना होगा, लिहाजा कोई क्या करें। तो उन्होंने कहा जी हम सब आपके हिमायत करने को तैयार हैं, और पूरा मजमा आपकी हिमायत करेगा, और जाके अगर वो मुदाहमत करेंगे भी तो हम लड़ने को तैयार, लड़ने मरने को तैयार हैं। चुनाचे इन्होंने सज्जाद रशीद लोगों ने यह किया कि वहां शहर के कुछ लोगों को जमा करके एक बहुत बड़ा वफ तैयार किया, और पीछे से आदमियों को इस बात के लिए तैयार रखा कि भाई अगर कोई मामला लड़ाई बढ़ाई का आ जाए तो वो तैयार रहें, और हजरत की खिदमत में पूरा वफ लेकर पहुंचे। हजरत वहां तशरीफ फरमाते, मदरसा है, पढ़ाई हो रही है, खानका है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिक्र हो रहा है, आबाद जगह है। हजरत गंगोई की खिदमत में पहुंच गए, भाई कैसे तशरीफ लाए, कह जी ये जो जगह है असल में ये तो हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की खानका की थी, तो इसके ऊपर हक जो है सज्जादा नशीन लोगों का है, आपने यहाँ पर अपना मदरसा बना लिया है, आपने खानका बना ली है, तो इसलिए हम आपसे ये कहने आए हैं कि सज्जादा नशीनों के को हवाला की जाए। अब देखो यहां ये बात भी समझने की है कि बज़ाहिर वो जगह किसी की मिल्कियत नहीं थी, वक्फ थी। खानका जो होती है, कहीं खानका बनाते हैं तो आमतौर से वक्फ होती है, तो मामला ये नहीं था कि किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। सिर्फ यह कि एक वक्फ जो है बेकार पड़ा हुआ था, गंदगी में मुलव्वस था, हजरत ने उसकी उसको आबाद करके उसकी तौलियत अपने कब्जे में ले ली। अब सज्जाद रशीद साहिबान कहते हैं कि जी हमारा हक ही है, तो आप इसको जगह को छोड़ें। तो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने फौरन छूटते ही फरमाया कि भाई आप क्या मैं इसको खाली कर दूं जगह को, कि जी हाँ यही मकसद है, कि भाई इतना बड़ा वफद लाने की क्या जरूरत थी, आप मुझसे एक आदमी आकर कह देते तो मैं फौरन खाली कर देता, लड़ाई झगड़े का कोई मसला ही नहीं। वो दुख सुन के भी हैरान हो गए, एकदम से हमारी बात इस तरह मान ली, कहा कि इसमें कोई मसला नहीं, आप इतना बड़ा वफद लाने की जरूरत नहीं थी, एक आदमी आकर मुझसे बात कह देता, आपकी ख्वाहिश बता देता, मैं उसके ऊपर अमल कर लेता। और पर फौरन जितने तलबा थे वहां पर मौजूद, और जितने लोग जाकिरीन शागिलीन थे, उन सब तक अभी फौरन खाली कर दो, फौरन खाली करो, और कोई करीब की मस्जिद जो है उसमें जाकर मुंतकिल हो जाए। साला साल एक जगह दरसो तदरीस करते रहे हैं, और जिक्र और शगल की का काम वहां पर होता रहा है, हिदायत का एक चश्मा फूट रहा है, मगर लड़ाई झगड़ा जो है, चूंकि यह हद आ गई, काम तो सवाब का था, यह लीद साफ करना भी सवाब, गोबर काम निकालना भी सवाब, उसकी सफाई करना भी सवाब, उसमें मदरसा कायम करना भी सवाब, उसमें खानका कायम करना भी सवाब, सारे सवाब के काम थे, لیکن اب ایک ایسی حد آ گئی جہاں لڑائی مسلمانوں کے درمیان سر پٹول، یہ ایک حد آ گئی. یہ حد آ گئی تو فرمایا اب میں یہ کام نہیں، کیونکہ کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے تو ہم کون ہیں اس کو مدرسے کو چلانے والے؟ فوراً چھوڑ کر مسجد میں منتقل ہو گئے حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر لطف فرمائے. کیا ہوا؟ یہ حدود ہیں کہ بے شک مدرسہ عبادت ہے لیکن مدرسے کی خاطر سر پٹول، لڑائی جھگڑا، مسلمانوں کے درمیان خونریزی، یہ دین نہیں ہے، لہذا چھوڑ کے رہو. اور الحمدللہ اسی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی. اللہ تعالی نے ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رو کو اس طرح عطا فرمایا کہ شہر کے اندر اتنا بڑا پلاٹ دارالعلوم کو الاٹ ہو گیا، قانونی طور پر دارالعلوم کی طرف منتقل ہو گیا، قانونی طور پر منتقل ہو گیا، اور اس میں کمرے بن گئے، دو تین کمرے بن گئے، دفتر بن گیا، فون لگ گیا، افتتاحی جلسہ بھی ہو گیا. لیکن کسی نے غلط طریقے پر کوئی فتنہ پیدا کر دیا اور حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو کچھ غلط فہمی میں مبتلا کیا، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے مزاحمت کی. سارا الاٹمنٹ، تین کمرے، ٹیلی فون، افتتاحی جلسہ، سب ہو گیا. والد ماجد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر رکھنا نہیں چاہتا، مدرسہ اللہ کے لیے ہے، یہ کوئی دکان نہیں کھل رہی، یہ اللہ کے لیے کھل رہی، لہذا میں اپنے مدرسے کی بنیاد اس جھگڑے پر، جھگڑا بھی اپنے استاد کی اہلیہ محترمہ کی مرضی کے خلاف. اور پھر وہ حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. اللہ اکبر، کیا ذمہ داری ہے؟ میں ذمہ دار ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. حق پر تھا مگر جھگڑے کو سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. الحمدللہ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ساری زندگی اس پر عمل پایا، جھگڑا چھوڑ دیا، اپنا حق چھوڑ دیا لیکن جھگڑا نہیں. تو دیکھو یہ ہے حدود. کہ آج ہوتا یہ آج کہ جی اگر ہم کہیں پر امام ہو گئے ہیں، کہیں مدرس ہو گئے ہیں، اگر کوئی دوسرا اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو لڑنے مرنے کو تیار ہے، جان لینے اور دینے کو تیار ہے، چھوڑیں گے نہیں یہ مطلب. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ حدود سے تجاوز ہیں. تو عبادات میں بھی طاعات میں بھی حدود ہیں، اور حاصل اس کا وہ ہے جو میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالی سرہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ دین نام اس کا ہے کہ وقت کا، جس وقت میں کام کر رہے ہو اس وقت میں دین کا تقاضا، شریعت کا تقاضا کیا ہے، اس پر عمل کرو. میں جس زمانے میں مسلم شریف کی شرح لکھتا تھا، کتب خانے میں بیٹھتا تھا، اوپر روزانہ دو گھنٹے اس کام کے لیے مقرر کر رکھے تھے، تو بیٹھ کر اپنا وہ تصریف کا کام کیا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا. उसमें वसाइल की तहकीक हो रही है वगैरह वगैरह, किताबें देख रहे हैं, इल्म में इजाफा हो रहा है। तो लेकिन उसमें होता यह था कि निकाल के ऊपर बैठता था, इसलिए ताकि लोग ज्यादा बिला वजह परेशान ना करें। लेकिन फिर भी लोगों को पता होता था कि दो घंटे यहां बैठा है तो ऊपर चढ़ गए, अस्सलाम वालेकुम, मुसाफा वगैरह, और आकर कुछ बातचीत शुरू कर दी। बड़ा दिल पर तकलीफ होती थी कि भाई इतना वक्त जो है ये जाया हो गया, और जहन में एक मजमून बिठाया था, किताबें देखी थी, अब समझ में आ रहा था कि इस तरह लिखेंगे, बीच में आके एक आदमी खलल अंदाज हो गया और उसने जो है जहन का जो रॉ थी वो किसी और तरफ मुंतकिल कर, दुख होता था। तो मैंने हजरत वाला अपने हजरत वाला हजरत आरिफ कदस अल्लाह तआला सिर्रहू से अपनी इस तकलीफ का जिक्र किया कि यह तकलीफ होती है, बैठता हूं काम करने के लिए और बीच में लोग आके परेशान करते हैं। तो हजरत ने एक बात फरमाई, फरमाया ये तुम तसनीफ जो कर रहे हो यह अपने नफ्स के मजे के लिए कर रहे हो या अल्लाह ताला के लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि लुत्फ आता है इल्मी कामों में और इल्म के इजाफे में, और तुम्हें एक इल्मी दौत है उसकी तस्कीन होती है, तो इस मजे की खातिर कर रहे हो या अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर रहे हो? अगर अल्लाह ताला के लिए कर रहे हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिस वक्त जो तकाजा हो उस पर अमल करना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, वो अमल है तुम्हारा, लेकिन अगर कोई अल्लाह का बंदा तुम्हारे पास आया है मिलने के लिए तो वो तुम्हारा मेहमान है, उस मेहमान का इकराम भी तुम्हारे लिए, तो उस वक्त का तकाजा है कि उस मेहमान का इकराम करो। वक्त का तकाजा देखो क्या है, इस वक्त का तकाजा यह है कि कलम रख दो और उसका इकराम करते हुए थोड़ी देर बात करो, उससे सलाम दुआ करो, उससे ख्याल पूछो, अपने ख्याल बताओ, जो जरूरी बात है वो कर लो। लेकिन साथ ही ये भी बता दो, ये भी हजरत वाला नहीं कि तालीम का एक हिस्सा है कि मेहमान के इकराम तो है जरूरी और सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये भी दीन का और शरीयत का तकाजा है, उसका हक है कि उसका इकराम किया जाए, लेकिन वक्त जाया करना मेहमान का हक नहीं है। यानी तुम सलाम कर लो, मुजाफा कर लो, खैरियत मालूम कर लो, कुछ कर लो, कुछ भाई कोई अगर मेरे लायक खिदमत हो तो बता दो, बात खत्म हो गई। लेकिन वो बैठ गया जम के और उधर उधर की हांक रहा है, गपशप में लगा रहा है, गपशप में हक नहीं है मेहमान का कि उसमें जरूर शरीक हुआ जाए। मेहमान का इतना हक है कि उसको सलाम करो, जवाब दो, खंदा पेशानी से मिलो, उसकी खैरियत दरियाफ्त करो, अपनी बताओ, कोई अगर उसका कोई काम है तो वो अगर अपने बस में है तो कर दो, वरना माजत कर लो, ये तो हक है मेहमान। लेकिन वक्त जो है वो आके जाया करे गपशप में, ये हक नहीं, यही वो हुदूद है, हुदूद है। मैं जो हुदूद हुदूद की बात कर रहा हूं, तो एक तरफ हद यह है कि हजरत ने फरमाया कि भाई उस वक्त गम ना करो, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की रजा का काम था, ये भी अल्लाह तआला की रजा का काम है कि किसी मेहमान का इकराम किया जाए, गम ना करो, लेकिन उसकी भी हुदूद है। ये नहीं कि मतलब जब इस तरफ ढुल गए मेहमान के इकराम की तरफ तो मेहमान के इकराम इतना हो रहा है कि वक्त जाया हो रहा है, मामूलात खत्म हो रहे हैं, नमाजें जमात जा रही है, तो नवाफिल की दिक्कत जो मामूल था वो खत्म हो रहा है, ये मेहमान का हक नहीं है। तो ये हद कहां तक मेहमान का इकराम किया जाए, कहां तक उसको बर्दाश्त किया जाए, कहां उससे माजरत कर ली जाए, ये सब हदूद है, ये शरीयत तिल का हदूद अल्लाह, और ये अल्लाह वालों की सोहबत से हासिल होती है। یہ ویسے نہیں حاصل ہو جاتی، یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی. کس وقت کیا کام کیا جائے، یہ ہے در حقیقت تقاضا. تقاضا وقت حضرت والا فرمایا کرتے تھے، تقاضا وقت کیا ہے، یعنی اس وقت کا تقاضا کیا ہے وہ انجام دو. تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی اللہ والے کی صحبت سے دین کی صحیح فہم عطا فرماتے ہیں، سمجھ عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پھر سجھا بھی دیتے ہیں کہ اب تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، اس وقت یہ کام کرنا چاہیے. اللہ، جیسے میں نے کل عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ حج کو جا رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ یہ اس وقت کا تقاضا اب یہ ہے کہ اس بستی والوں کی حاجتوں کو دور کیا جائے، محض اپنا شوق. تو اسی کو حضرت ہمارے حضرت وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے. اس بات کا نام ہے کہ اس وقت مجھ سے مطالبہ کیا ہے اس کو انجام دے. اس میں بڑی افراد و تفرید ہے بھائی، دینی حلقوں میں، دینی حلقوں میں بڑی افراد و تفرید ہے کہ یا تو اتنی بے تعلقی ہے عبادات سے کہ کوئی حد و حساب نہیں، اور یا پھر اگر عبادات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو اس میں غلو اتنا ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے حقوق پامال ہو رہے ہیں، دوسرے حقوق فوت ہو رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کسی اللہ والے کی صحبت. تو والذین صبر ابتغاء وجہ ربہم، صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یہ اس کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہو وہ دیکھو کہ شریعت کی میزان پر پورا اترتا ہے، شریعت کی ترازو میں تولا جا سکتا ہے، وہ سوچ کر بات کرو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا لوگوں کو حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ بعض اوقات فرض عین ہے، بعض اوقات فرض کفایہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں. اگر وہ ان طریقوں اور ان آداب سے ادا کیا جائے، باعث فضیلت بھی ہے، باعث اجر بھی ہے، اس سے کوئی فتنہ بھی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر اسی کو غلط طریقے سے کیا جائے، قرآن نے کہا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. یہ طریقے، تین درجے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، لیکن آپ امر بالمعروف کرنے کھڑے ہو گئے یا نہی عن المنکر کرنے کھڑے ہو گئے اور ان آداب کو نظر انداز کر کے کھڑے ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ ہو الٹا نقصان ہو جاتا اور فتنے کھڑے ہو جاتے. حضرت ہمارے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی فتنہ نہیں پیدا کرتا. تین باتیں، بات حق ہو، نیت حق ہو اور طریقہ حق، تو پھر الحمدللہ کبھی فتنہ نہیں پیدا ہوتا، فائدہ ہی پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا. لیکن جہاں خرابی ہوتی ہے وہاں تینوں میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہوتی ہے، یا تو بات ہی حق نہیں، غلط بات ہے، یا بات تو حق ہے لیکن کہنے کی نیت، کہنے والے کی نیت حق نہیں ہے، وہ ہمدردی میں نہیں کہہ رہا، دل سوزی سے نہیں کہہ رہا، اس لیے سے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے یہ صحیح راستے پر آ جائے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے کہہ رہا ہے، اپنے بات کو اونچا رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے وغیرہ. تو کیا ہوگا، فتنہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. یا بات بھی حق ہے، نیت بھی حق ہے، طریقہ حق نہیں، یعنی جس طرح کہنا چاہیے تھا، جس ہمدردی سے، جس پیار سے، جس میں محبت سے، جس شفقت سے، وہ مفقود ہے، لٹھ مار دیا، وہ نہی عن المنکر کرنے کے لیے، امر بالمعروف کرنے کے لیے بجائے اس کے پیار سے بات کرتا، حکمت سے کرتا، نرمی سے کرتا، ایک لٹھ مار دیا لے جا کے، کیسے کھڑے ہو کے لوگوں کو رسوا کرنا شروع کر دیا. مسجدوں میں روز نظارے نظر آتے ہیں کہ مسجد میں کسی نے، کوئی بیچارے نے غلط سلط نماز پڑھنی شروع کر دی یا کوئی ایسا غلط کام کیا، بس وہیں کھڑے بڑے بھرے مجمع میں اس کو رسوا کرنا شروع کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی. تو کیا ہوا کہ چاہے نیت حق ہو، بات بھی حق ہو، لیکن طریقہ حق نہیں تھا، نتیجہ کہ لڑائی جھگڑا. تو غرض جتنی طاعات ہیں شریعت کے، جتنے تقاضے ہیں، ان سب میں حدود ہیں، اور ان حدود کی حفاظت ضروری ہے، اور اس کی حفاظت ہوتی ہے اس راستے سے، صحبت سے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب کبھی ایسا موقع آئے جہاں کشاکش ہو دو مختلف باتوں میں، تو وہاں کسی مستند عالم سے، صاحب فتویٰ سے، اور اللہ والے سے رجوع کر کے اس سے مشورہ لو کہ آیا یہاں پر اس تقاضے پہ عمل کروں یا اس تقاضے پہ عمل کروں. جیسا کہ شروع سے ہوتا آیا ہے، حضرات صحابہ کرام کے وقت سے ہوتا آیا ہے، الحمدللہ آخر دور تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو شریعت سنت کی حدود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.
www.dinislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا، اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضوی، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرتضوی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مرتضوی کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی، اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل، یعنی آن لائن دارالفتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.